السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ الکہف کا اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور الحمدللہ آج رکوع کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے. اگلے جو دو رکوع ہیں، رکوع نمبر 9 اور 10، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کے واقعے سے مشہور ہے، اس نام سے وہ مشہور اور موسوم ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ایک واقعے میں تین باتیں ہمارے سامنے رکھیں، اور ان تین باتوں کو سامنے رکھ کر ظاہر پرستی کے فتنے کا پردہ چاک کیا ہے. سورۃ الکہف میں سمجھ رہے ہیں کہ مادہ پرستی کا رد ہے جو رب کائنات نے عطا کیا، اور جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی تلقین فرمائی تاکہ دجال کے فتنے سے ہم محفوظ رہ سکیں. تو دجل، دھوکہ، فریب، اس سے بچنے کے لیے بھی سورہ کہف کی تلاوت کی تلقین کی گئی. اور سب سے بڑا دھوکہ ایک یہ ہے کہ انسان اس ظاہری دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، اور اس کے پیچھے جو اصل زندگی ہے، اس کے پیچھے جو رب کائنات کی تدبیر کار فرما ہے، وہ اس کو بھلا بیٹھتا ہے. یہ جو واقعہ اب ہم شروع کر رہے ہیں آج کے نشست میں، اس میں جو تین باتیں آئیں گی، مشہور واقعہ ہم سب کے علم میں بھی ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائی اور ہمارے ایمان کو تقویت عطا کرنے کا ایک سامان بھی عطا کیا، اور ظاہر پرستی کے پردے فتنے کا پردہ چاک کیا ہے. تفصیل اس کی احادیث میں ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، بھائی کہ اس وقت زمین پر سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ کیونکہ بہرحال وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دکھانا چاہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کو شریعت کا قانون عطا کیا ہے، یہ ایک علم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علوم اور بھی بہت سے ہیں، ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے سامنے مثال کے طور پر رکھا، اور اسی کو سمجھنے سے ظاہر پرستی کے فتنے کا رد ہوتا ہے. ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں علاقے میں جائیے، اور فلاں مقام پر جہاں دو سمندر ملتے ہیں، دو دریا ملتے ہیں، وہاں ہمارا ایک بندہ آپ کو ملے گا، آپ اس سے ملاقات کیجئے. چنانچہ اس کا ذکر شروع ہوتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں ہٹوں گا نہیں، مراد مستقل چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں، یا مدت دراز تک چلتا ہی رہوں گا. اللہ نے مقام کا تعین فرما دیا تھا کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام یعنی سنگم پر وہ ہمارے ایک بندے تمہیں ملیں گے، ان سے ملاقات کرنا، ان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنا. آگے سے کہہ رہے کہ یہ شاگرد ان کے ساتھ رہے، تھوڑا آگے چلے گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا. یہ مچھلی فرائیڈ فش تھی، اصل میں یہ تلی ہوئی مچھلی تھی جو راہ کے توشے کے لیے تھی، کھانے کے لیے تھی، مگر اللہ کے حکم سے وہ مرد مچھلی زندہ ہو گئی، اور اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنایا، اور دریا کے اندر وہ چلی گئی. ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں اس میں، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، بتا دیا. مچھلی فرائیڈ تھی، اللہ چاہے تو فرائیڈ کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا. تھوڑا آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، کہا شاگرد سے بھائی کھانا تو لاؤ، بڑی بھوک لگ رہی ہے اور بڑی تھکاوٹ ہو گئی اپنے سفر میں ہمیں. اچھا، نقطہ اس لیے علماء نے بیان کیا، وہ مقام جہاں ملنا تھا نا، وہ اس سے آگے چلے گئے، تو جو اللہ نے تعین کیا تھا اس سے آگے چلے گئے، تو اب بھوک لگ رہی ہے، تو اب تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. نقطہ یہ بیان کیا گیا، ہم جب تک اللہ کی اطاعت پر رہیں گے تو مشکلات سے، تکالیف سے بچاؤ ہے، ذرا اطاعت سے ادھر ادھر ہو تو تھکاوٹیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، رکاوٹیں بھی آئیں گی. آج سارے مسئلوں کا ایک بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے، اللہ سے تعلق ہمارا کمزور پڑ گیا، اللہ کی طرف ہم رجوع نہیں کر رہے، تو جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. آگے فرمایا کہ شاگرد نے کہا کہ دیکھیے جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے تو نہیں بھلایا مگر شیطان، یعنی کہ جو برائی کے معاملات ہیں شر کے معاملات ہیں دینی گفتگو میں اس کی نسبت کی جاتی ہے شیطان کی طرف، خیر کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے، شر یا تو ہمارے نفس کی شرارتیں ہوں گی یا پھر شیطان کی اکساہٹیں۔ تو شاگرد کہنے لگے میں تو بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھلا دیا، اور اس مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا، ایک تو تھی بھی فرائٹ اوپر سے زندہ ہو گئی اور سرنگ کی طرح وہ چلتی چلی گئی پانی کے اندر، اپنا راستہ بنا کر وہ گم ہو گئی۔ فرمانے لگے بھائی یہی تو مقام تھا، یہی تو ہم نے ملنا تھا اللہ کے ایک بندے سے۔ اس کے بعد اب شاگرد کا بیان مکمل ہو گیا، اب جناب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ایک بندے سے ملاقات ہوگی جن کا نام احادیث میں خضر علیہ السلام بیان ہوا، باقی ان کے متعلق مباحث ہیں، وہ یہ موقع نہیں کہ ہم یہاں پر اس کی گفتگو کریں، جن کو شوق ہو وہ تفاصیل کا مطالعہ کر لیں، یہاں تو اتنا حصہ جتنا قرآن نے اس واقعے کا بیان کیا اس سے کچھ سبق آموزی حاصل کرنے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ فرمایا کہ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جناب خضر کو پایا، انہیں ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی، وعلمناہ من لدنا علما اور اپنے پاس سے ہم نے علم عطا کیا تھا۔ اب لدنا کا لفظ آگے بھی آئے گا، لیکن اس لدنا سے ایک لفظ بن گیا لدنی اور اس سے بن گیا علم لدنی، اور وہ ہمارے ہاں کچھ حضرات کے بڑا معروف ہو گیا، اور اتنا لوگ آگے چلے گئے کہ پیغمبروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اولیاء اللہ کو اوپر لے کر چلے گئے۔ یہ ہے انتہا کا معاملہ جو ہمارے ہاں کچھ حضرات کے ہوا تاریخ میں، نہیں اللہ نے اپنے پاس سے دیا تھا، خاص علم تھا جس کا اظہار ابھی آگے چل کر ہو جائے گا، وہ شریعت سے متعلق نہیں ہے، حلال حرام سے متعلق نہیں، بلکہ اللہ کی جو مشیت اس کائنات میں کار فرما ہے اس سے اس کا تعلق ہے، وہ آگے چل کر بیان ہوگا انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عرض کی بھائی آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں گے کہ میں آپ کی بات مانوں، آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، اور جو خیر کی ہدایت کی بات آپ کے پاس ہو وہ آپ مجھے سکھا دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ الصَّبْرَ، دیکھیے آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے آپ اس پر صبر کریں گے کہ جس کی واقفیت کا آپ کے علم نے احاطہ ابھی نہیں کیا، آپ کو کچھ اور کاموں پر اللہ نے مامور کیا، حلال حرام پر شریعت کے قانون پر اس کو پہنچانے پر نافذ کرنے پر مامور کیا، میرے پاس جو کچھ ہے وہ کچھ اور اس سے ہٹ کر ہے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت پیاری بات کہی، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا، اور میں آپ کی کسی بات میں نافرمانی نہیں کروں گا، کیونکہ میرے بس کی بات نہیں، جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو ہمیں بھی اپنے معاملات مستقلاً انشاءاللہ کے کلمے کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ شام کو آپ سے ملاقات ہوگی؟ نہیں بھائی، انشاءاللہ شام کو آپ سے ملاقات ہوگی، کیونکہ اسرائیل 3 بجے بھی تو لینے آ سکتے ہیں نا، علیہ الصلاۃ والسلام 4 بجے بھی آ سکتے ہیں، انشاءاللہ شام کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ فرمایا جناب خضر نے کہ ٹھیک ہے اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو چلیے، مگر خاموش رہیے گا، کسی بات پر ٹوکیے گا مت، کسی بات پر سوال نہ کیجیے گا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں۔ اس کے بعد 10ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا کہ فانطلقا، یہ دونوں چلے، کہاں چلے؟ سفر کے اوپر چلے، یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں سوار ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر نے اس کا ایک پٹا جو تھا لکڑی کا بڑا پیس وہ توڑ ڈالا، اتنا نہیں کہ ڈوب جائے مگر اتنا کہ وہ عیب دار لگے، ٹوٹی ہوئی لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لقد جئت شیئا امرا قال اخرقتا لتغرق اہلھا، او بھائی تم کیا غرق کرو گے، مارو گے ان کو، ان بیچاروں نے کیا قصور کیا تمہارا، تم نے بڑی ناپسندیدہ بات کی۔ تو فرمانے لگے دیکھا موسیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا نا نہیں ہوگا آپ سے برداشت۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ اچھا میں سوال نہیں کروں گا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میرا معاوضہ نہ کیجئے، میرا حساب کتاب نہ لیجئے۔ پھر آگے چلے، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، ایک لڑکا ملا اسے قتل کر دیا جناب خضر نے۔ موسیٰ علیہ السلام تمہارا دماغ خراب ہے، ایک معصوم نہ بچے کو تم نے قتل کر ڈالا، کوئی ظلم اس نے نہیں کیا، کوئی فساد نہیں کیا، تم نے بڑی ناپسندیدہ بات کی۔ اس کے بعد سلوے پارے کا آغاز ہوتا ہے، جناب خضر نے فرمایا میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ سے برداشت نہیں ہوگی، آپ سے صبر ہی نہیں ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر میں آپ سے سوال کروں پھر کیا ہے، پھر آپ مجھے چھوڑ دیجئے گا۔ آپ کے پاس ایک عذر آ گیا نا, ویلڈ ایکسکیوز آ جائے گا. اب میں اگر سوال کروں کسی بات پر تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا, مجھے چھوڑ دیجیے گا. پھر آگے چلے, حتی اذا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. یہاں تک کہ آگے پہنچے ایک بستی میں, بستی والوں سے کھانا مانگا, مسافر تھے, ان کو کام تھا کہ وہ ان کی کفالت کرتے, لیکن بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کیا. یہ تو ہو گیا انکار, بھوک لگی ہوئی ہے ان کو. آگے دیکھا ایک دیوار تھی جو کمزور ہو رہی گر رہی تھی, جناب حسن نے ہاتھ پھیرا وہ بالکل صحیح ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ عجیب بات ہے, انہوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا ہمیں اور آپ نے دیوار بھی سیدھی کر دی, چلے کام کر دیے نا, اس کی اجرت لے لیتے, کچھ بھوک کا سامان تو ہو جاتا. پھر بول پڑے موسیٰ علیہ السلام. تو اب جناب حسن نے کہا کہ موسیٰ اب تو معاملہ نہیں چل سکتا, ہذا فراق بینی و بینی, اب یہ میرے اور آپ کے درمیان فراق ہے, جدائی کا موقع ہے. ہاں جدا ہونے سے پہلے میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. اب کیا ہو رہا ہے, واقعہ ہے کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, لیکن اس واقعے میں تین باتیں آئیں. اب ان تین باتوں کے حوالے سے پردہ ہٹایا جا رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے. تم ظاہر کو دیکھتے ہو کشتی توڑ دی, تم ظاہر کو دیکھتے ہو پیارے سے پھول سے بچے کو قتل کر ڈالا, تم ظاہر کو دیکھتے ہو تو دیوار صحیح کر دی جبکہ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا. آؤ تو ہم تمہیں حقیقت بتائیں. اب جناب حضرت فرمانے, دیکھیں وہ جو کشتی تھی نا وہ مسکینوں کی تھی, بےچارے محنت مزدوری کرتے تھے, ان کا پیٹ پالتے تھے. آگے بادشاہ بڑا ظالم تھا, وہ جب کبھی کسی عیب خوبصورت کو یا صحیح سالم کشتی کو دیکھتا تھا تو وہ اس کو جو ہے وہ غصب کر لیا کرتا تھا. ٹوٹی بھی دیکھے گا تو جانے دے گا, میرے کام کی نہیں, اتنی بھی ٹوٹی بھی نہیں ہے کہ چل نہ سکے, چل رہی ہے مگر ایسی ہے کہ عیب نظر آ رہا ہے. اس عیب کی وجہ سے چھوٹا سا نقصان ہوا نا, ایک بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. ایک صاحب اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, بڑے مالدار آدمی لیکن اللہ کا ذکر کرنے والے, اللہ کو یاد رکھنے والے. ان کے دفتر میں جیسے آج عام معمول ہے ہمارے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, لڑکے گھس گئے کلاشن کوفی لے کے اور ٹیٹیاں وغیرہ لے کے, چلو چابی گاڑی کے حوالے کرو. نئی نئی گاڑی ابھی 15-20 لاکھ کی, دو چار روز پہلے ایک آدھ ہفتہ گھر پہلے کی خریدی تھی, انہوں نے ٹریس کیا ہوگا. اور چابی لے کے وہ آفس ان کے نیچے اترے اور یہ بےچارے آفس میں بیٹھے رہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ. جب آواز بھال ہوگی اب تو چلے گئے ہوں گے, اپنے نوکر سے کہا ذرا دیکھ کر تو آؤ. اور جب چابی دے رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا, بڑے آرام سے چابی دے دی, لے جا بھائی لے جا, اگر تیری قسمت میں تو تیری, میری قسمت میں تو میری, لے جا. یہ جملہ انہوں نے ضرور کہا. اس کے بعد یہ ہوا کہ نوکر نیچے دیکھ کر آیا تو گاڑی وہیں کھڑی تھی. کیا ہوا, گاڑی کا اگلا جو ٹائر تھا وہ پنکچر تھا, اور یہ صاحب بتاتے ہیں رات کو ہی چاروں ٹائر میں ہوا ڈلوائی تھی. اب پنکچر تو ہوا, چلتی گاڑی میں ہوتا ہمیں کتنا غصہ آتا ہے, اپنے اوپر آتا ہوگا, بچے پر آتا ہوگا ہوا نہیں ڈلوائی, ڈرائیور پر آتا ہوگا, ایسا ہی ہے نا. لیکن آج کیا ہوا, آج ٹائر پنکچر تھا تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. ایک چھوٹا سا نقصان ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے نقصان سے بچا لیا. کشتی توڑی ضرور ہے مگر اتنی کہ چل سکے, مگر اتنی صحیح سالم بھی نہیں ہے کہ وہ بادشاہ آگے غصب کر سکے. ظاہر میں کشتی ٹوٹی ہوئی مگر حقیقت میں چھوٹے نقصان کو دے کر ارے ایک بڑے نقصان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا. دوسری بات, وہ جو بچہ قتل ہو گیا معاملہ کیا تھا, اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے, ہمیں اندیشہ ہوا. اب یہ انداز یہ کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے, یہ جناب خضر نہیں کہہ سکتے تھے, یہ فخریہ انداز جو ہے یہ اللہ کے دے روا, المتکبر اللہ کی شان. اور معاملہ بھی بھاری ہے نا, کشتی کا توڑنا ہلکی بات ہے, بچے کو قتل کرنا بڑا بھاری معاملہ ہے. تو فخشینا ہمیں اندیشہ ہوا, یہ شاہانہ انداز اللہ کی طرف سے, ان یرہقہما طغیانا وکفرا, اور یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ان نیک ماں باپ کو سرکشی میں مبتلا کر دے. اولاد کو فتنہ بھی کہا گیا نا, جو صاحب اولاد ان کو سمجھ آ سکتی ہے بات. قرآن نے کہا سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں, انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے مال تمہاری اولادیں فتنے کا باعث ہیں, آزمائش کا ذریعہ ہیں. کچھ کو اولاد نہیں ملتی تو اللہ کے در کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس کس کو پکارتے ہیں, کچھ کو اولاد نہیں ملتی تو کیسے کیسے غیر شرعی کام کرتے ہیں, نئے نئے فرٹیلائزیشن کے طریقے مغرب سے آ رہے ہیں, ان میں اکثر حرام بھی, پتہ نہیں کیا کچھ نئے دھندے اختیار کیے جا رہے ہیں. مگر اولاد کی خاطر انسان حلال حرام کی تمیز کو بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر اولاد ہو گئی تو اس کی دنیا بنانے کی خاطر حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے پروفیشنل کیریئر کو بنانے کی خاطر اللہ کی تعلیمات کو فراموش کرتا ہے، آخرت کو فراموش کرتا ہے، اور پھر جب معذرت کے ساتھ بڑھاپے میں اولاد نافرمان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آج تو اولاد بڑی نافرمان ہے، ہم نے لقمہ کیا ڈالا اس کے وجود میں، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ مال حرام ہے تو بولتا ہے، ہم نے تربیت کیا کی اولاد کی، وہ جو بیج ڈالتے ہیں وہ فصل بھی آگے سامنے آتی ہے کٹنے کے لیے۔ بہرحال اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا، اس کے متعلق کیا ہوا تھا اللہ کے ہاں، اگر یہ بڑا ہوتا اللہ کے علم کے علم کامل کے مطابق تو ایسی حرکتیں کرتا کہ اس کے نیک ماں باپ سرکشی میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو برباد کر لیتے۔ فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکات واقرب رحما، ہم نے ارادہ کیا، یہ بھی شاہان انداز اللہ کی طرف سے، ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس لڑکے کے مقابلے میں بہتر اور پاکیزہ تر عطا فرمائے، جو شفقت اور رحمت میں بھی بہت زیادہ قریب ہو، یہ لے کر اللہ کا نیک اولاد عطا فرما دے گا اللہ کی مشیت۔ تیسری بات، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیوار سے ہی کر دی تھی، کھانے کو مانگ تو لیتے، کچھ اجرت تو لے لیتے، نہیں موسیٰ وہ کیا معاملہ تھا، فرمانے لگے رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے دو یتیم بچوں کی ملکیت میں تھی اور اس کے نیچے ان کے والد کا خزانہ دفن تھا، باپ تھا نیک، اللہ نے چاہا کہ خزانے سے ان بچوں کو کل جب یہ جوان ہو فائدہ پہنچے، ابھی دیوار کھل جاتی اور وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، بچے یتیم تھے، معصوم تھے، چھوٹے تھے، جو ہے وہ لوگ لوٹ کر چلے جاتے، تو ہم اللہ نے کیا چاہا، دیوار سلامت رہے، میں نے سلامت رکھ دی۔ اب یہ تین باتیں کیا ہیں، کشتی کب ٹوٹے گی، موت کب آئے گی، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کی مشیت اور تدبیر کا مسئلہ ہے۔ شریعت کیا ہے، تم نیک اعمال کرو گے اللہ کی رضا پاؤ گے، برے اعمال کرو گے سزا پاؤ گے، تم گورے ہو تو تمہارے لیے جنت، ایسا کوئی شریعت میں نہیں، تم کالے ہو تو تمہارے لیے جہنم، ایسا کچھ نہیں، گورا کالا ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس پر شریعت کا حکم بھی نہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ، ابو لہب گورا چٹا وہ جہنم میں ہوگا، اس میں کوئی اختیار نہیں انسان کا۔ تو شریعت کہاں بحث کرتی ہے، جن اعمال کا اللہ نے مکلف ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو بار بار کہہ رہے تھے، صحیح کہہ رہے تھے، عام طور پر کوئی کسی کی گاڑی کو نقصان پہنچائے تو ہم بولیں گے نا تم نے غلط کام کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کا فرمانا صحیح تھا، مگر کیا کہیں کہ جناب خضر کا عمل کرنا بھی اپنی جگہ درست، ہاں وہ اللہ کی مشیت والے معاملے پر اللہ کی طرف سے مأمور تھے، جس کو علماء کہتے ہیں، ایک ہوتے ہیں تشریعی امور، شریعت سے تشریعی امور، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، وہ کرو گے تو ایسا ہوگا، جو رسول علیہ السلام شریعت لاتے رہے، تشریعی امور۔ ایک ہوتے ہیں تکوینی امور، کون و مکان کہتے ہیں نا، کن سے اللہ کے معاملات بہت سارے طے ہو رہے ہیں، اللہ کے کلمہ کن سے۔ تکوینی امور کیا ہے، کسی کی موت کب آئے گی، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، بیماری کب آ جائے اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر، یہ شریعت کا معاملہ نہیں۔ ہاں اس میں شریعت کا معاملہ کیا ہوگا کہ بھائی بیماری آئی تو کس کے حکم سے آئی، اللہ کے حکم سے، اس کے حکم پر راضی رہو، ثواب کما لو، لیکن کب آئے گی کب نہیں آئے گی، یہ اللہ کا معاملہ۔ کب کسی کا انتقال ہوگا، اللہ کا معاملہ۔ کب کسی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اللہ کی مشیت کا معاملہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام تشریعی امور پر فائز تھے، شریعت کے معاملات، اور جناب خضر تکوینی امور پر معمور تھے، وہ اپنی جگہ بالکل صحیح تھے۔ یہ تو ذرا ایک علمی نقطہ ہو گیا، تشریعی امور اور تکوینی امور۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار سوال کر رہے تھے، صحیح کر رہے تھے، وہ شریعت کے علم کو جاننے والے تھے، اور جناب خضر جو کچھ کر رہے تھے وہ بھی صحیح کر رہے تھے، وہ تکوینی امور پر پابند تھے۔ اب رہنمائی کیا ہے، تم نے دیکھا کشتی ٹوٹی نقصان ہو گیا، نہ بڑے نقصان سے بچا لیں گے، تم نے دیکھا بچہ قتل ہو گیا، نہ یہ لے کر اللہ پاکیزہ تر بچہ دے دے گا، تم نے دیکھا اجرت نہیں لی، نہ اللہ نے چاہا بچوں کے باپ کا خزانہ جو دفن ہے بچوں کے لیے وہ محفوظ رہے۔ یہ ہے جو ظاہر کے پردے اللہ نے ہٹا کر کچھ دکھایا ہے ہمیں کہ اس دجل فریب اور دھوکے میں نہ رہنا، یہ دنیا جس کو تم نے مقصود اور مطلوب اور سب کچھ بنا رکھا ہے، یہ اصل حقیقت نہیں ہے، یہ دھوکا ہے فریب اس معنی میں کہ یہ اصل نہیں، یہ عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اللہ اس دنیا کے فتنے اور فریب سے ہمیں محفوظ رکھے، جس کے پیچھے انسان آج دیوانہ ہو کر قتل بھی کرتا ہے، قطع تعلقی بھی کرتا ہے، لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہے، شریعت کو پامال کر کے اپنی تجوریاں بھرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، بد کلامی بھی کرتا ہے، بد زبانی بھی کرتا ہے، حسن سلوک کو ترک بھی کرتا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ. بنیادی وجہ دنیا ہی فقط مقصود اور مطلوب بن جاتی ہے، جس کے فریب میں مبتلا ہو کر انسان اپنی اصل زندگی آخرت کی منزل کو کھوٹا کر لیتا ہے. انشاءاللہ اگلے دو رکوع آئندہ نشست میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور جیسے کہ پچھلے جو میں عرض کیا گیا تھا کہ آج کی نشست میں ماہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے کچھ باتوں کو انشاءاللہ اور جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ ایمان، عافیت اور صحت کے ساتھ عطا فرمائے. اور پچھلے جمعے اشارت عرض کیا تھا کہ تیاری کر لیں. وہ تیاری کیا ہے؟ دعا بھی ہے، وہ نیت اور ارادہ بھی ہے، اور اپنے اوقات کا تعین بھی ہے، فضولیات کو چھوڑنے کی کوشش بھی ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کا اہتمام بھی ہے. یہ ابھی سے کریں گے تو ماہ رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ انشاءاللہ تعالی اٹھا سکیں گے. ماہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو ایک اور ہی عالم کی سیر کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، بشرطے کہ میں اور آپ اس عالم میں جانا چاہیں اور اس عالم کی سیر کرنا چاہیں. چند باتیں گزشتہ کئی سالوں سے بیان ہو رہی ہیں، اس دفعہ بھی ہو جائیں گی، آئندہ بھی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. ہم جسم اور روح کو تو سمجھتے ہیں، جسم پر ہماری توجہ سال بھر بہت زیادہ رہتی، اس ماہ مبارک میں ذرا جسم کو بالکل تو نہیں لیکن ذرا کچھ فراموش کر کے بھول کر روح کی طرف توجہ زیادہ کرائی جاتی ہے. ہمارے وجود میں یہ جو انسان کا وجود ہے، جسم بھی ہے اور روح بھی ہے. یہ جسم جو ہے اس کو حیوانی وجود بھی کہا جاتا ہے. اسی حیوانی وجود میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نیچے کی طرف لے جانا چاہتی ہیں. جیسے مٹی ہے، مٹی کے فضائل بھی بہت ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، مگر مٹی اچھالے تو وہ نیچے کی طرف جاتی ہے. یہ حیوان وجود جو انسانوں کے پاس ہے مٹی سے بنا ہوا، اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی لگی ہوئی ہیں جو ذرا انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہیں. اچھا، یہی حیوان وجود جانوروں کے پاس بھی ہے، ذرا عجیب بات ہے لیکن ہے. آنکھیں بھی ان کے پاس ہیں، کان بھی ہیں، ناک بھی ہے. بہت سے جانوروں کی سونگنے کی، دیکھنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ ہے، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے. مگر ماہ رمضان مبارک میں اور روزے کی حالت میں اس جسم کو کچھ بھول جانے کا، اس معنی میں کہ اس کی غذا اس کو نہ ملے، ہمیں موقع میسر آتا ہے. تین چار صفات بہت قیمتی ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کی صفات ہیں. کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا. آج ہم سوتے بھی بہت ہیں، 10 گھنٹے سونے والا بھی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں، اور بولتے بھی بہت ہیں، حالانکہ دو کان ہیں ہمارے پاس، ایک زبان ہے، کانوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے، صحیح استعمال. بولتے بھی بہت ہیں اور کھاتے بھی بہت ہیں، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. جب حالات کچھ بہتر ہوئے کٹی پہاڑی کے پاس، تو بتایا کہ سب سے پہلا رش وہ ہوٹلوں پر دکھائی دیا. اور اب ایسی حالت بھی ہے، اللہ ہم سب کی بے حسی کو معاف فرمائے، کہ شہر کے اندر 2-3-4 علاقوں میں فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، لوگ اپنے گھروں میں محصور ہوتے ہیں، اور کچھ یا کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے آرام سے لوگ گپے مار رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ احساس بھی نہیں ہوتا. ان حالات میں بھی آؤٹنگ چل رہی ہوتی ہے اور نئی نئی ڈیلز مختلف فوڈ چینز کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، اور انسان جا جا کے اس میں اپنا وقت بھی پیسہ بھی لگا رہا ہوتا ہے. تو بہرحال ماہ رمضان مبارک میں موقع میسر آتا ہے کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا. ہاں بولیں، ذکر کریں اللہ کا، تراویح میں کھڑے تو بول بھی نہیں سکتے، نماز میں کھڑے جماعت کی تو بول بھی نہیں سکتے، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، تسبیحات ہم پڑھ لیں گے، اور جو کچھ بولتے ہیں اکثر اس میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام موجود ہوا کرتا ہے. اچھا، اگر ہم فرشتوں کی طرف نگاہ ڈالیں، بہرحال ہم مٹی سے بنے، وہ نور سے بنے ہیں، مگر فرشتے سوتے نہیں ہیں، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور فرشتے بولتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے فرشتوں کے درمیان بھی گفتگو ہو جاتی. جیسے ایک بہت مشہور واقعہ ہے نا، وہ جس شخص نے 99 قتل کیے تو 100 قتل بھی کر لیا تھا، اگر آپ کو حدیث صحیح حدیث میں واقعہ ہے، تو اسے اللہ کے ایک بندے نے کہا کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں جا کے تم جو ہے وہ توبہ کر لو. توبہ کی بھی بات آ گئی، تو نیک لوگ ان کے ساتھ رہو، توبہ کرو، امید ہے کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. 100 کے قاتل کو بھی اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہاں، اس کا آج کے قاتل، ڈاکو، بدماش، یہ مطلب نہ لیں کہ ہم بھی قتل کرتے رہے پھر توبہ کر لیں گے، یہ غلط مفہوم ہے. بات سے بات نکل رہی، برنول بنا ہے اس لیے نہیں کہ میں اپنے ہاتھ کو جلاؤں اور پھر لگاؤں، نہیں، اس لیے بنائے کہ اگر میرا ہاتھ جل جائے تو میں لگا لوں. تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس لیے کہ گناہ ہو گئے تو توبہ کر لو، اس لیے نہیں کرو گناہ اور میں توبہ کر لوں گا، پھر گناہ کے دوران موت آ گئی تو پھر کیا کریں گے، کیا کریں. تو توبہ کر لو اگر گناہ ہو گیا ہے، یہ نہیں کہ گناہ کرتا ہو کرو 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 پھر توبہ کرو، یہ مطلب اس کا لینا نہیں چاہیے. بہرحال یہ شخص چلا اور اس بستی کی طرف روانہ ہوا اور اس کی روح قبض ہو گئی. حدیث صحیح ستہ کی کتاب، صحیح ستہ مشہور کتاب ہے، بخاری مسلم 6 جو مشہور کتابیں، ان میں سے چند کتابوں میں حدیث موجود. جب اس کی روح قبض کرنے کی بات آئی تو فرشتوں میں اختلاف ہو گیا، وہ فرشتے بھی آ گئے جو نیک لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور وہ بھی آ گئے جو برے لوگ، جھگڑا ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم، وہ کہتے ہیں ہم. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا یا فرشتے کے ذریعے سے حکم دیا کہ دیکھو یہ کس سے قریب ہے، اس بستی سے قریب ہے جہاں برے لوگ تھے، جہاں سے برے اعمال کیے، تو برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے لے لیں، اور اگر اس سے قریب ہے کہ جہاں نیک لوگ ہیں، جس تک پہنچنے کا ارادہ لے کر یہ چلا ہے، تو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے اس کی روح قبض کر لیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے خود اس بندے کو اس نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر دیا. یہ اللہ کی عطا کا بیان، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ میرا اور آپ کے سامنے بھی بہرحال موجود ہے. تو بات آئی فرشتوں کی، سوتے نہیں ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، بولتے ہیں، یعنی کبھی کبھی گفتگو بھی ہو جاتی ہے، قرآن سے ثابت بھی، احادیث سے بھی ثابت ہے. ہاں، جو کچھ بولتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے. قرآن نے کہا سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ نے جو حکم ان فرشتوں کو دیا ہے یہ فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہو، نافرمانی بالکل نہیں کرتے. تو فرشتے کھاتے نہیں، پیتے نہیں، سوتے نہیں، بولتے یا کچھ کرتے بھی ہیں تو اللہ کی اطاعت میں. اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی اس عالم کی سیر کرنے کا مجھے اور آپ کو موقع عطا فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ڈٹ جائے کہ میں نے سو کر ہی دکھانا ہے تو پھر بحث نہیں، لیکن جو تراویح میں آ رہا ہے اور اس مسجد میں الحمدللہ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی نماز تراویح کے بعد قرآن حکیم کے مضامین کے خلاصے کا بیان بھی ہوگا، جو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اشار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اس ملک کے لوگوں کے سامنے رکھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب انہی کے ادارے یا جماعت کے تحت نہیں بلکہ مساجد میں علماء بھی کر رہے ہیں، دیگر کچھ اور دینی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، جو کہ اچھی بات ہے کہ ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اور رمضان کی راتیں قرآن کے ساتھ بسر ہوں. الحمدللہ یہ بات بڑھ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. ہاں، اس میں اخلاص بھی ہو، طلب و تڑپ بھی ہو ہدایت کی، میں اس علم کا حصول نہ ہو بلکہ علم کا حصول اس لیے ہو کہ ہم اس پر انشاءاللہ عمل کر سکیں گے، تو ماہ رمضان میں پھر سونا تو کم ہو جائے گا. اسی طرح اپنے روزانہ کے معاملات بھی روزے کی حالت میں ادا کرتے رہیں تو سونے کا معمول تو کم ہوگا، کھانے پینے کا بھی کم ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ جو ہے نا آل یو کین ایٹ والا جملہ، جو چاہو کھاؤ. اب سحری میں بھی جو کچھ لیا جا رہا ہے، افطاری میں بھی لیا جا رہا ہے، اور پھر مڈ نائٹ ڈیلز بھی ہیں، وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. حلال ہے وہ کھانا، روزے کی حالت میں چھوڑ دیا، باقی پوری رات کھاتے پیتے رہیں، حرام تو کوئی نہیں کہے گا، لیکن جو مقصود تھا روح کو قوی کرنے کا، جسم کو کمزور کرنے کا، وہ مقصود اور جو آبجیکٹو ہے وہ شاید حاصل نہ ہو سکے. تو کس عالم کی سیر، جہاں کم کھانے والا معاملہ ہو، کم بولنے والا معاملہ ہو، کم سونے والا معاملہ ہو، اللہ کی اطاعت والا معاملہ ہو، اتنا طویل روزہ، گھر میں اکیلے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، فریج بھرا ہوا ہے، کھاتے نہیں کھاتے؟ کوئی 10 لاکھ روپے دے تو کھائیں گے؟ نہیں نا، وہ چند ظالم امریکیوں نے کہا کہ یہ مسلمان پاکستان والے اپنے گھر کے رشتے داروں کو بھی، ماں کہا تھا اس نے، چند ڈالرز کی عوض بھیج دیتے ہیں، ایسے ناہنجار ہمارے ملک میں. لیکن یہ قوم ایسی نہیں ہے، یہ قوم کو کوئی 1 کروڑ روپے بھی دے، مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے وہ روزہ نہیں توڑے گی. توڑیں گے؟ پی لو ایک گلاس پانی، 1 کروڑ روپے لے لو. یہ کیا ہے؟ یہ نق اللہ کی عنایت ہے جو ہمارے سامنے، کہ تم چاہو تو کر سکتے ہو اللہ کی اطاعت، بڑی بڑی لالچ کو تم ٹھکرا سکتے ہو اور اللہ کی اطاعت کر سکتے ہو. اللہ مشکل آ رہا ہے اس کی، تم نے دن بھر کے اتنے گھنٹوں کا روزہ رکھا تو اس کے بعد رات میں بھی کھڑے ہو سکتے ہو، مشقت برداشت کر سکتے ہو. کرتے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمان. اس کے بعد اللہ کیا چاہتا ہے؟ اس کے بعد تمہارا جذبہ چاند رات کو بیٹھ نہ جائے. چاند رات کو بھی مسجد آباد ہونی چاہیے. عید کے دن مناؤ خوشیاں، اللہ کے سامنے جھک کر مناؤ. نماز کو ضائع مت ہونے دینا، نوافل چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، معافی اس دن. جہاں نماز عید ادا کی گئی وہاں نوافل نہیں ہے، مسئلہ اسی طریقے پہ بیان کیا گیا. جاؤ ٹھیک ہے، صحیح، لیکن یہ کہ اللہ کی بندگی نہیں چھوڑتی. یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ ایک اعتبار سے ہمیں فرشتوں کی مشابہت، ویسا نہیں، فرشتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. یہ مہینہ ایسا ہے کہ جہاں ہم اپنے جسم کو، اگلے جمعہ بات ہوگی تفصیلا نماز کو، روزے پر بھی اور رات کی تراویح کے رفتہ بھی انشاءاللہ تعالی، مگر یہ ماہ مبارک ہے کہ جہاں ہم اپنے جسم کو تھوڑا بھلا دیں تو ہمارا نفس بھی کمزور پڑ جائے. شیطان تو جکڑ دیا جاتا ہے نا، مگر یہ جو اندر بیٹھا ہے وہ تو ہے کہ نہیں، اس کو کنٹرول کرنا ہے روزے سے. تو جب جسم کمزور پڑے گا، نفس کی اکساہٹیں، شیطان کی شرارتیں کمزور پڑیں گی، اور جب روح بیدار ہوگی تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھیں گے. اور روزہ رکھ کر اگر روزے کی حفاظت بھی کریں، اگلے جمعے بات ہوگی انشاءاللہ، پھر آنکھ کا بھی روزہ ہوگا، پھر زبان کا بھی روزہ ہوگا، پھر کان کا بھی روزہ ہوگا، پھر دل اور دماغ کا روزہ بھی ہوگا، پھر ہاتھ اور پیر کا روزہ بھی ہوگا، پھر پورے جسم اور پورے وجود کا روزہ ہوگا. یہ آنکھ بے حیائی کی بات نہیں دیکھ سکتی، یہ کان بے حیائی کی بات نہیں سن سکتے، اس دل میں برے خیالات نہیں آ سکتے، یہ ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے نہیں اٹھ سکتے، یہ ہاتھ مال حرام کے لیے نہیں استعمال ہو سکتے، یہ قدم چل کر نافرمانی کی چیزوں کی طرف، نافرمانی کے مقامات کی طرف نہیں جا سکتے. روزہ تو یہ مقصود اور مطلوب ہے. اگر واقعتاً یہ مشق ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آتا ہے اپنے بندوں پر. وہ اعلان کرتا ہے اپنے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ اس مہینے کا پہلا عشرہ وہ اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے، جاؤ اس مہینے کا دوسرا عشرہ وہ اللہ کی مغفرت کے حصول کا عشرہ ہے، جاؤ اس مہینے کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اعلان کروا دیا اپنے حبیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرو، 70 فرضوں کے برابر ثواب لے لو، ایک نفل ادا کرو، ایک فرض کے برابر ثواب لے لو. اس کی ہر رات میں افطار کے وقت اللہ بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتا، اعلان فرماتا ہے. اس ماہ مبارک میں مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، صرف افطار کے موقع پر نہیں، اصل رزق ہے ہدایت کا مل جانا، توفیق کا مل جانا، اللہ کی طرف سے نیکی کے لیے رہنمائی اور توفیق کا مل جانا. یہ رزق بھی، روحانی رزق بھی اس ماہ مبارک میں بندہ مومن کے لیے بڑھا دیا جاتا ہے. جاؤ اس ماہ مبارک میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بند نہیں ہوتا. جاؤ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی کھلا نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ اخلاص کے ساتھ، طلب و تڑب اور لگن کے ساتھ محنت کر لو، اللہ جنت کا حصول تمہارے لیے آسان فرما دے گا، اللہ جہنم سے بچنا تمہارے لیے آسان فرما دے گا. آج سے تیاری کر لیں، اور آخری بات آج کی، ایک ہدف مقرر کر لیں. شاید پچھلی مرتبہ بھی بات آئی ہو، بہت سی جگہ روزانہ گفتگو ہو رہی ہے، یاد بھی رہتا کیا بیان ہو یا نہیں ہوا، لیکن باتوں کی یاد دہانی ضروری. ایک ہدف متعین کر لیں کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو ماہ رمضان مبارک میں ایک بد دعا سے بچانے کی کوشش کرو. وہ بد دعا جو سارے فرشتوں کے سردار جبریل امین نے آ کر کی، جس پر آمین سارے رسولوں کے سردار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. کیا یہ بد دعا رد ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے، رد ہو سکتی؟ کہتے ہیں باپ کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، ڈرتے لوگ اس سے، ماں کی بھی نہیں لینی چاہیے، ڈرتے ہیں اس سے، مگر میرے ماں باپ، آپ کے ماں باپ، ہم سب کے ماں باپ کی ہر دعا یا بد دعا کی قبولیت کا وعدہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ کے رسول کی کوئی بات اللہ تعالیٰ رد تو نہیں کرتا۔ کیا بد دعا ہے جو سارے فرشتوں کے سردار نے کی اور جس پر سارے رسولوں کے سردار نے آمین فرمائی؟ مستدرک حاکم، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدیث کی، جس میں حدیث نقل کی گئی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آ جائے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، لٹ گیا وہ، سب چلا گیا اس کا، خسارہ ہی خسارہ اس کے لیے۔ تو ایسے جیسے میں نے شاید پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، حدیث میں آتا ہے نماز ایسے ادا کرو تمہاری زندگی کی گویا آخری نماز ہو۔ آئیے اس رمضان کی تیاری اور اس میں محنت ایسے کریں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور اللہ اس قوم، اس شہر کے لوگوں کو توفیق دے، ہدایت دے۔ اسی ملک کے اندر بارشیں آئیں، رمضان میں آتی رہیں، اس ملک کے اندر زلزلہ آیا 2005 میں، اس ملک میں سیلاب آ گیا 2010 میں، قتل و غارت گری پچھلے رمضان میں شہر کے اندر ہو گئی، ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اللہ کی طرف۔ کہا وہ رحمت اور برکتوں والا مہینہ، اللہ آسمان کو کھول دے تو بارشیں برس جائیں، اللہ زمین کو ہلا دے تو زلزلے آ جائیں، اللہ پانی کو بہا دے تو سیلاب آ جائیں، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، اور اللہ کرے کہ ہم رجوع ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اور یہ ماہ مبارک جہاں ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے، وہی ہمیں امن و سلامتی دینے والا، اللہ کی رحمت کا مستحق بننے والا، اور یہ نفرتیں اور تعصبات لسانیت کی بنیاد پر، مسالک کی بنیاد پر ان کو دور کرنے کا یہ ذریعہ بن جائے۔ اللہ ایسا رمضان اس مرتبہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔